قابل احترام بزرگ و نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں، کل سورہ اعراف شروع ہو چکی تھی اور جس آخر آیت پر ہم پہنچے تھے اس میں اللہ تعالیٰ اہل عرب اور کفار مشرکین کو خطاب کر کے بتا رہا تھا کہ ہم نے تمہیں نعمت سے سرفراز کیا. وہ نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مکے کو ایک امن کا شہر بنایا اور مکے میں تمہیں آباد کیا، اور پھر اس شہر کو ہم نے دنیا جہاں سے ہم نے تمہارے لیے روزی رسانی کا سامان مہیا کیا. اور جیسے ہم نے کل بتایا تھا کہ شہر مکہ کو اس زمانے میں ایک بڑا تجارتی مرکز تھا مکہ، اور اس شہر میں دنیا کے مختلف ممالک سے تجارت کے سامان آتے تھے اور بہت زبردست منڈی بھی تھی. اس وجہ سے وہاں اہل قریش کو قیادت و سیادت نصیب ہوئی تھی اور ان کی خوشحالی بھی اسی وجہ سے تھی. اب بات جب وہاں پہنچی تو اس کے بعد حضرت آدم کا قصہ شروع ہوا. پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ اور جو قصہ ہے اس کو سرسری اپنی زبان میں بیان کیے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے مختلف مطالب و مفاہم پر پہنچیں گے. قرآن مجید کہتا ہے نوع انسانی سے خطاب کر کے، یہاں صرف آدم کا تذکرہ نہیں ہے، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر روح پھونکنے کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کر. تو ابلیس نے کہا تھا کہ میں کیسے اس مخلوق کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا جبکہ میری تخلیق آگ سے ہوئی اور میں آدم سے برتر ہوں، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کبر تجھے کہیں بڑا بنانے والا نہیں، بلکہ تو ساگرین میں سے ہوگا، چھوٹا ہو کر رہے گا، جا تو ذلیل و خوار ہو کر راندہ درگاہ ہو کر یہاں سے نکل. جب وہ شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا، اسے ذلیل و خوار ٹھہرایا گیا، ملعون کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکارا، تو جاتے وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، کہا کہ دیکھ تو نے مجھے اس تکبر پہ مبتلا کیا، تو نے مجھے ایک کڑی آزمائش میں مبتلا کیا، اور میں آج جبکہ تیری دربار سے نکل رہا ہوں تو اس کا سبب تو خود ہے. خدا تعالیٰ پر اس نے سبب اس پر الزام دھرا اور کہا کہ اچھا تو مجھے اس بات کی مہلت دے کہ انسان کو تو نے پیدا کیا اور تو نے یہ کہا کہ یہ سارے مخلوقات پر افضل ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ افضل ہے، مجھے اس بات کا موقع دے اور میں تیرے نظریے کو غلط ثابت کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تجھے مہلت دی جاتی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ میں تیرے انسانوں پر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ آور ہوں گا اور انہیں اپنے آرزوؤں کے دام میں پھنساؤں گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ تیرے بندوں میں بہت ہی کم شکر گزار ہوں گے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تجھے اس بات کی مہلت دی جاتی ہے الی یوم یبعثون، قیامت تک تجھے یہ مہلت ہے. اب دیکھا جائے گا کہ تو زیادہ لوگوں کو گمراہ کر پاتا ہے یا نیک بندے میرے انبیاء کی سنت پر چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ جاؤ تم جنت میں سکونت پذیر ہو، سکونت اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں دونوں کو قیام کی جگہ عطا کی، اور ساری جنت ان کے لیے تھی اور صرف ایک شجر ممنوع تھا، کہا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا. شیطان داخل ہوا جنت کے اندر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ تو میرے بندوں کو گمراہ کر، اور اس صورت میں نہیں کسی اور آگے کی صورت میں ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنا زور آزما لے، لیکن تو میرے بندوں میں سے جو شاکرین ہوں گے اس پر تیرا زور نہیں چلے گا، صرف گمراہ بندوں پر تیرا زور چلے گا. تو اب آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے اجازت دی تو شیطان جنت کے اندر داخل ہوا. قرآن مجید میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں داخل ہوا، یہ سب اسرائیلی روایات ہیں کیونکہ بائبل میں یہ بات ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں کے یہاں بھی یہ مشہور ہے، ورنہ شیطان کس شکل میں جنت کے اندر پہنچا اس کا تذکرہ نہیں ہے. جانے کے بعد اس نے خطبہ دیا، اس نے سمجھایا آدم کو، حوا کو سمجھایا کہ دیکھو فلاں درخت کا پھل اگر تم چکھ لو گے تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں حیات جاویدہ، ابدی ابدی زندگی، ابد الآباد تک کی زندگی مل جائے گی. پہلے تو آدم علیہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے, لیکن اس نے قسمیں کھائی, اس نے بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں بہت سچا ہوں. جب اس طرح سے اس نے گفتگو کی تو آدم حوا اس کے دام فریب میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا, اور جیسے ہی انہوں نے اس شجر ممنوع کو چھوا اور اس کے پھل سے استفادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری تھی, جو تائید و نصرت تھی, وہ فوراً اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. تو اس کے فوراً بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے درخت کے پھلوں کو چکھا تو ان کے صدر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے, اور اب لگے پتوں سے ڈھانکنے, ادھر سے ادھر سے کچھ پتے جمع کیے اور آدم و حوا نے, اور اپنے صدر پوشی کا انتظام خود کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم دنیا میں, اب یہی آزمائش تھی, اب تم دنیا میں جاؤ, تمہارے لیے دنیا میں ایک وقت مقررہ تک زندگی بسر کرنی ہے, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے, اور اس کے بعد پھر ہم تمہیں واپس بلا کر تمہارے اس رزم گاہ میں, اس کشمکش میں شیطان اور انسان کے درمیان کون جیتا کون ہرا اس کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا. یہ اس پورے واقعے کا گویا کہ خلاصہ اور حاصل تھا. اچھا, جیسے ہی سطر کھلا اور پتے ڈھانکنے لگے اور جب غلطی محسوس ہوئی تو فوراً آدم علیہ السلام نے اور حوا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, یہ جو مشہور معروف دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں, یہ دعا انہوں نے فوراً دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اس کے بعد ان لوگوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا. یہ گویا کہ حضرت آدم اور شیطان کا قصہ جو پیدائش سے پہلے ایک جگہ واقع ہوا تھا, اس پورے قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 مقامات پر بیان کیا ہے. کل ہم نے جو بات اٹھائی تھی, آج پہلے اس مسئلے کو ہم لیں گے کہ قرآن مجید میں بہت سی باتیں, بہت سی آیتیں, بہت سے قصے, بہت سے واقعات ریپیٹڈ محسوس ہوتے ہیں, بہت سی جگہ اس کی تکرار محسوس ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کیا تکرار ہے؟ اگر ہے تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس کی ایک جوہر ہے, اس کے اندر ایک ہنر ہے, اس کے اندر ایک حکمت اور فصاحت پائی جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صاحب, کوئی بھی مقرر ہو, کوئی بھی لکھنے والا ہو, کوئی بھی ادیب ہو, جب اپنی باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے تو تکرار کے نتیجے میں بات بوجھل ہو جاتی ہے, اور یہ حسن نہیں, یہ عیب ہے کلام کا. یہ علماء نے گفتگو کی ہے. بات اگر ذرا غور و فکر سے دیکھی جائے تو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں تکرار محض نہیں ہے, بے جا تکرار, یعنی میئر ریپیٹیشن جسے کہا جائے گا کہ ایک ہی بات کو بار بار مختلف صورتوں میں ریپیٹ کیا گیا ہو, ایسا قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. مولانا ابو النیس اصلاحی ندوی علیہ الرحمٰ نے اپنے ایک مخالے میں اس کو واضح کیا ہے کہ قرآن مجید میں تکرار محض کہیں نہیں ہے اور بے جا قسم کی تکرار نہیں ہے. ابھی ہم سورہ بقرہ میں 2 سال پہلے پڑھ کر آئے تھے اس قصے کو, اور آج اس سورہ آراف میں اس قصے کو پڑھ رہے ہیں, اور اس سے آگے ہم چل کر اور 5 مقامات پہ اس قصے کو پڑھیں گے. اور مولانا ابو اللہ صاحب اپنے اس مقالے میں بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس قصے آدم اور شیطان کو لے کر کہ کہیں ریپیٹیشن نہیں پایا جاتا ہے. قرآن نے جہاں جہاں بھی ایک واقعے کو ایک سے زائد مقام پہ بیان کیا وہاں ترتیب الگ ہے, وہاں ضرورت الگ ہوتی ہے, مخاطب اس کے الگ ہوتے ہیں, اور واقعہ ایک ہوتا ہے لیکن اس سے استدلال جو کیا جاتا ہے, جو سبق لیا جاتا ہے, وہ مختلف ہوتا ہے. مثلاً ہم ایک آیت ہم جو مشہور معروف آیا تھے, ربنا وباس فیم رسول منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ایک جگہ یہ آیت ہے, ایک جگہ کہا گیا ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی, یہی ہے. ایک اور جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ ہوا الذی بعث فی الامیین, یہ ایک ہی آیت ہے, ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا, یعنی رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب اور قرآن کی تعلیم بیان کریں, لوگوں کا تزکیہ کریں, اور لوگوں کو جو حکمت کی تعلیم دیں. یہ قرآن مجید میں بہت سی جگہ آئی ہے, لیکن ایک جگہ جب بقرہ میں یہ آیت آئی تو گویا کہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اے پروردگار, میری نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے, تزکیہ کرے. ایک جگہ حضرت ابراہیم کی دعا کے تحت یہی الفاظ کے ساتھ, انہیں الفاظ کے ساتھ سورہ جمعہ میں یہ آیت آئی تو وہاں فرمایا کہ رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے, تب اس بات کو بتایا گیا. یہی آیت سورہ آل عمران میں ہے, تب بتایا مکے کے لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ امیوں میں سے ایک رسول بھیجا اور یہ رسول تمہارے لیے یہ کام انجام دیتا ہے. بات ایک ہی ہے, الفاظ ایک ہی ہیں, لیکن حالات ضروریات الگ ہوتے ہیں, مخاطب الگ ہوتے ہیں, اور اس سے استدراج جو کیا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اسی طرح قصہ آدم اور شیطان میں آپ دیکھیں گے کہ بقرہ میں جب ہم نے گفتگو کی تو اس واقعے کو بیان کرنے کے 2-3 مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا اس واقعے کو بیان کرنے کا کہ اس سورے میں, سورہ بقرہ میں گویا کہ امت مسلمہ کو امامت کے منصب پر کھڑا کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا امامت کے منصب پر کھڑے کیے جانے سے پہلے یہ بتانا لازم ہے کہ انسان دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے. خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ حسین رنگین دل نشین دیکھنا چاہتا ہے. جب تک کہ اس کا پروگرام ہوگا تب تک دنیا کو آباد رکھنا اور دنیا کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے. تو ہم نے خلیفہ بنایا. خلیفہ بنانے کے بعد اس میں سے ہم نے منتخب کیا تم کو, امت مسلمہ کو, کہ تم اس خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالو اور تم نکالے گئے ہو دنیا کے لیے, للناس. یہ جو تصور ہے کہ ہم آخرت کے لیے ہیں ایک حدیث میں ہے لیکن اس کا انٹرپریٹیشن الگ ہے. یہ امت مسلمہ دنیا کے لیے بھیجی گئی کہ دنیا کو سنواریں, دنیا کو سدھاریں, دنیا کے انسانوں کو صحیح راستہ بتائیں اور دنیا میں امن و امان قائم کرے, اللہ کا دین غالب کرے. یہ ساری چیزیں دنیا کو سدھارنا, بنانا, سنوارنا, یہ گویا خلافت ارضی اور امامت کا جو منصب ہے اس سے ریلیٹ کرنے کے لیے وہاں وہ واقعہ سنایا گیا. دوسری بات, چونکہ قرآن مجید کا وہاں آغاز تھا تو وہاں بتایا گیا کہ نبوت کی ضرورت ہے, رسالت کی. حضرت آدم کا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, کہ ہم آدم کو تو دنیا میں بھیج رہے ہیں, صرف آدم سے معاملہ ختم نہیں ہوگا, اس کے بعد ہم پے در پہ انبیاء بھیجتے رہیں گے اور اسی نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی یہ رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ میں یہ تھی بات, اور سورہ بقرہ میں مخاطب تھے یہود. یہود کو خطاب کر کے بتایا گیا کہ تمہارا جو تکبر ہے وہ شیطان کے تکبر سے مماثل ہے. قصہ آدم اور شیطان سنا کر یہود کو بتایا گیا کہ تمہاری جو کبر ہے, تمہارا جو کبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے وہ شیطان کے کبر کے برابر ہے. وہ ہے کہ وہ واقعہ وہاں ایک دوسرے ہی پیرائے میں بیان کیا گیا. یہاں اب اس کے مخاطب یہود نہیں, یہاں اہل قریش ہیں, اہل مکہ ہیں, یہ بات یاد رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مکے میں پیدا کر کے بہت بڑا احسان کیا, تم کو نعمت سے سرفراز کیا. یہ وہ مکہ جو غیر وادی ذی ذرا, جہاں کوئی دانا اور پانی کا سامان نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اتنا آباد کیا اور ساری نعمتوں سے سرفراز کیا. یہ ویسی ہی نعمت سے سرفرازی ہے جیسے کہ آدم کو نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا. تو آدم کا قصہ یہاں نعمت کی سرفرازی کے لیے, اظہار تکریم کے لیے کہ تم کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا گیا, اس کے بیان کے لیے گویا کہ آدم علیہ السلام کے قصے کو چھیڑا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو شیطان کے ورغلانے میں آ کر جس طرح سے حضرت آدم و حوا جنت سے محروم ہوئے, اسی طرح اگر تم شیطان کے راستے پر چلو گے تو کعبۃ اللہ کی متولی شپ سے تم کو دستبردار کیا جائے گا, تم کو معزول کر دیا جائے گا اور اب کعبۃ اللہ کی متولی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی. کعبۃ اللہ کی متولی تمہارے لیے بڑی نعمت ہے, اس کی وجہ سے تمہاری قیادت سیادت پورے عرب پر چھائی ہوئی تھی, لیکن اب یہ موقع ہے کہ اب ختم کر دیا جائے گا. دیکھیں قرآن مجید قصہ آدم اور شیطان بیان کرتا ہے لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے. اس کے بعد تیسری بات یہ بتائی گئی کہ دیکھو شیطان نے یہ کوشش کی کہ آدم و حوا کو ننگا کر دیا جائے. آگے بات آئے گی ہم بتائیں گے کہ پھل کھلانے کا جو مقصد تھا قرآن کے الفاظ میں کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کے صدر آپس میں ایک دوسرے پر کھلیں. جیسا اس نے وہاں چال چلی تھی جنت کے اندر وہی چال وہ دنیا میں چلتا ہے, اور تم اس کی چال میں آ چکے ہو اور تم کعبۃ اللہ کا طواف اوریاں کرتے ہو, ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے, تو گویا کہ شیطان کی چال میں تم پھنس چکے ہو. یہ تیسری بات ہے. اور چوتھی بات یہاں بتائی گئی کہ شیطان کو یہ غصہ تھا کہ تو نے انسان کو کیوں فضیلت بخشی جبکہ میں فضیلت کا حقدار ہوں. یہ بتایا شیطان نے, یہ غرور کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ انسان جو ہے شرف کا اور فضیلت کا کوئی حقدار نہیں ہے. جب شیطان نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں, انسان بہت زبردست اشرف المخلوقات ہے, اسے شرف سے, اسے امتیاز سے بخشا گیا اس لیے کہ اس کے پاس اخلاق, کردار, روح, ذمہ داری, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن تم قریش کے لوگ ہو کہ تم اپنے آپ کو رذیل ثابت کرتے ہو, اور شیطان نے جو خدا سے کہا تھا کہ انسان جو ہے شرف کا اور امتیاز کا قابل نہیں ہے, اس کی بات کو تم سچ کر کے بتاتے ہو, گویا کہ تم شیطان کے ہاتھ میں ہتھیار دیتے ہو. یہ بتایا گیا. پھر پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ شیطان غلطی پر مصر رہا, اڑا رہا, اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے یعنی اپنی غلطی کو خدا کے سامنے معافی نہیں مانگی اس کی. تو تمہارا بھی یہی معاملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پے در پہ مختلف انداز سے بات سمجھائے چلے جا رہے ہیں لیکن تمہارا اصرار, تمہاری غلطی پر مصر رہنا یہ گویا کہ شیطان کے برابر ہے. شیطان وہاں غلطی پر مصر رہا جنت میں, اور تم کعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مصر ہو اور ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. گویا کہ یہ گویا اس کا لنک ہے اور واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آگے اور پیچھے کی آیتوں سے رب بھی ہم نے پیدا کیا اور اس کا مقصد بھی واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے ریپیٹیشن نہیں ہے. سورہ بقرہ میں ایک اور مقصد سے ہے, جہاں کسی اور مقصد سے بیان کیا گیا ہے. اب اس کے بعد کچھ جو آیتوں کے بیچوں بیچ میں جو بات آتی ہے ہم اس کا اظہار کرتے ہوئے چلیں گے. قرآن مجید نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تمہاری تخلیق کی. تخلیق خلقہ کا جو لفظ ہے اس کے مفہوم بیان کرنے میں بڑا اختلاف ہے, لیکن گزشتہ ہفتے ڈاکٹر نثار صاحب نے بتایا تھا اور کچھ اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ڈیزائن بنانے کو کہا جاتا ہے خلقہ. یہ گویا کہ انیشل سٹیج ہے کسی چیز کا ڈیزائن بنایا جائے، کسی چیز کا خاکہ بنایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا خاکہ بنایا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا جائے. پھر اس کے بعد وصورناکم، تمہاری صورت گری کی، یہ گویا کہ فنیشنگ سٹیج ہے. ایک تو ہوتا ہے ڈیزائننگ، کسی بھی بلڈنگ کے شروعات سے پہلے آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرتا ہے، یہ ڈیزائننگ ہے، یہ خاکہ ہے. اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے کہ پوری بلڈنگ تیار ہونے کے بعد اسے فنش کیا جائے، اس کے نوک پلک درست کیے جائیں اور اس میں کوئی خامی رہنے نہ پائے، اس میں کوئی چیز ایسی نہ رہنے پائے جس سے وہ بلڈنگ، وہ عمارت بھدی لگے. اسے کہا جاتا ہے صورناکم، جسے قرآن نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا، تسویہ. ایک جگہ سورہ سات میں یہ بات آئے گی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. یہاں جو تسویہ کا جو لفظ ہے، یہ فنش کرنا، ماڈولیشن کرنا، پروپورشنیٹ بنانا. تو گویا کہ ایک تو انسان کا ہم نے پہلے خاکہ بنایا، خاکہ بنانے کے بعد اسے مختلف مراحل سے، اسے پیدا کرنے کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی اور نک سکھ سے درست کیا، اس کے نوک پلک درست کیے، اسے پروپورشنیٹ بنایا. اس پروپورشنیٹ پہ ہم نے پہلے رمضان پر جب ہمارے اس مسجد میں ہمارا پروگرام شروع ہوا تو اول روز ہمارا جو پروگرام تھا وہ اسی موضوع پر تھا. اس میں سے بہت کم لوگ اس وقت تھے ہوں گے، لیکن آج موقع نہیں ہے بتانے کا کہ تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، البتہ اتنا بتاتے چلے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پروپورشنیٹ بنایا، سورہ اذ السماون فطرت میں یہ بات آتی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. یہاں تسویہ کا لفظ ہے اور عدل کا لفظ ہے کہ ہم نے تمہیں پروپورشنیٹ بنایا. یہی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن تیار کیا، دوسرا یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پروپورشنیٹ کریٹ کیا، معتدل بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر یہاں کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے سر پر اوپر سے پینسل سے مارک کرے، مارک کرنے کے بعد ہر آدمی، مرد ہو کہ عورت ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، موٹا آدمی ہو کہ دبلا آدمی، ہر آدمی کھڑا ہو جائے یہاں اور ناپے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے بالشت دی ہے ہر انسان کے ہاتھ میں، اس بالشت سے ہر فرد 8 بالشت نکلے گا اپنا ہائٹ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تسویہ کہ اللہ تعالیٰ نے پروپورشنیٹ بنایا، کسی کو بھدا نہیں بنایا، کسی کو ایسا نہیں بنایا جس کا قد 5 فٹ کا ہو اور اس کے ہاتھ 4 فٹ کے ہوں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنایا، کوئی انسان ایسا نہیں جو آدمی ہو تو 6 فٹ کا لیکن اس کے پیر 2 فٹ کے ہوں، کسی کو ایسا نہیں بنایا اللہ میاں نے. بہت ہی پروپورشنیٹ، بہت ہی معتدل بنایا. کہا کرے اور اس اینڈ سے اس اینڈ تک، یعنی اس انگلی سے لے کر اس انگلی تک آدمی اپنے آپ کو میجر کرے تو پھر 8 بالش نکلے گا. گویا کہ ایک چوکور کے اندر آدمی کو فٹ کر دیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اسی بالش کو لے کر آپ اپنا سر ناپیں گے تو 1 جمع 1/8 1+1/8 اسپین جسے کہا جاتا ہے، 1 جمع 1/8 بالش آدمی کا چہرہ نکلے گا، ہر آدمی کا، ہر بڑا کا، ہر چھوٹے کا. پھر یہ آنکھ اور کان کے درمیان جو اسپیس ہے، 1 بالش کا 1/3 آدمی اگر ڈیوائڈ کر لے تو پھر 1/3 اسپیس ہی آنکھ اور کان کے درمیان کا اسپیس ہوگا. ہر آدمی کا جو آنکھ کا حلقہ ہے، یہ حلقہ 1 بالش کا 1/8 ہوتا ہے، 1/8 حصہ ہوتا ہے. ہر آدمی کا انگوٹا اور آخری انگلی دونوں 1 سائز کی ہوتی ہے. کیسے ناپتے ہیں؟ انگوٹا کاٹ کر تو یہاں نہیں رکھا ناپا جائے گا، اگر اس طرح سے رکھ کر دیکھیں گے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے. یہ جو پروپورشنیٹ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اس کے بہت زبردست کمال ہے. اور پھر اس کے بعد اور کچھ چیز میں فرق ہوتا ہے مرد اور عورت میں، جہاں تک میں نے جنرل پروپورشن بتایا ہے، ورنہ مرد اور عورت میں پھر مزید تفصیلات میں اگر جائیں گے تو پروپورشن کا فرق ہوتا ہے. یہ گویا کہ ہم نے آدم کی تخلیق کی، ڈیزائن بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کا تسویہ کیا، اس کو پرفیکشن سے، اس کو پروپورشن سے آراستہ کیا، اسے نک سکھ سے درست کیا اور اسے نوک پلک اس کے صحیح کیے. یہ انسان کو ہم نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد گویا کہ یہاں حضرت آدم کا نام نہیں لیا گیا، اس وجہ سے کہ صرف آدم کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ساری بنی نوع انسانی کا تذکرہ ہے، اور اس کے نمائندے کے حصے سے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. اب یہ روح کیسے پھونکی، اس کی کیا نوعیت تھی، یہ انسان نہیں جانتا، کیونکہ یہ عالم ناسوت میں ہوا تھا، اس دنیا میں ہوا تھا جس کا کوئی ہمارے پاس ڈیٹا اس نہیں ہے. لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی شاہکار ہے، تخلیق کا شاہکار ہے انسان. اس جگہ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے وہ نظریہ کو چھیڑا ہے کہ قرآن مجید یہاں تخلیق کا بالکل کلیئر کٹ ویژن دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کی ہے. جبکہ ڈاروین اور کچھ ایتھسٹ جو سائنٹسٹ تھے جو خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے انسان کے متعلق ایک دوسرا نظریہ قائم کیا. اور جب تک انسان کے متعلق یہ طے نہ کر لیا جائے کہ وہ ایوالڈ ہے یعنی اینڈ پروڈکٹ آف ایولیوشن ہے یا وہ کریٹڈ بینگ ہے یعنی وہ تخلیق شدہ ہے یا وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹا سا یونیسلولر ایک جاندار تھا پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے مختلف جانور بنا پھر بندر بنا پھر بندر سے چمپینزی وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوئے جو پہنچا انسان کو یہ دونوں کے بارے میں جب تک کوئی نقطۂ نظر اختیار نہ کر لیا جائے تو زندگی کا پورا نظام دوسرے مختلف طریقے پر چلے گا اگر یہ مان کر چلا جائے کہ خدا نے انسان کی تخلیق کی ہے تو زندگی کا نظام ایک دوسرے رخ پر چلے گا اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کی پیدائش نہیں ہوئی تخلیق نہیں ہوئی بلکہ انسان بندر سے بنا ہے تو پھر پورا اخلاقی نظام اور پورا سیاسی اور یہ پورا نظام بدل جائے گا اور انسان کا جو ہے ڈھب اور اس کی جو سوسائٹی ہے وہ مختلف ہو جائے گی اس لیے جب تک اس ورلڈ ویو میں انسان کا جو آریجن ہے اسے طے نہ کر لیا جائے کوئی صحیح نتیجے پر انسان پہنچ نہیں سکتا ہم زیادہ تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا عرض کرتے چلیں گے اس لیے کہ اگر میں ڈارون کی تھیوری پر گفتگو کروں تو لوگوں کا اعتراض ہوگا کہ صاحب یہ بایولوجی کی کلاس یہاں لے رہے ہیں ہم بایولوجی کی کلاس لیے بغیر صرف یہ عرض کرتے چلیں گے کہ ڈارون کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ون ڈائمنشنل ہے انسان کا ایک رخہ اس نے خاکہ پیش کیا ایک زاویے سے اس نے دیکھا اور ایک رخی طور پر اس نے انسان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اور ڈارون کا انسان میکینیکل انسان ہے زوالوجیکل انسان ہے اور ڈارون کا انسان ایکسٹرنل انسان ہے گویا کہ ڈارون جو نظریہ دیتا ہے اس میں حیاتیاتی طور پر اس نے کچھ باتیں بتائی ہیں لیکن انسان مکمل طور پر اس کی تعریف اس کا ڈیفینیشن ڈارون تھیوری کے مطابق ممکن نہیں اور یہ خلاقہ جب تک نہیں مانا جائے گا کہ خدا کی تخلیق ہے اس وقت تک یہ ممکن نہیں میں ایک مرتبہ پانڈیچری سے آ رہا تھا مجھے ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی بہت ذہین لڑکا تھا اور وہ وہاں کی یونیورسٹی میں ایکالوجی میں وہ کچھ پی ایچ ڈی کر رہا تھا جب ہم نے اسے گفتگو کی تو اس نے ایک بات چھیڑی ہم سے اس نے کہا کہ دیکھیں میں قرآن وغیرہ کے متعلق تو بہت زیادہ نہیں جانتا لیکن مجھے قرآن مجید کا ایک نقطہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ یہ ہے کہ خدا جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ اتنا حکیم ہے قادر مطلق ہے اور اتنی زبردست اس نے دنیا بنائی چونکہ ایکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ خدا نے انسان کو یک لخت بنایا ہوگا اچانک انسان کا وجود آ جائے ممکن نہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں انسان یہ ممکن ہے کہ ڈارون نے کہا کہ سیل آٹومیٹیکلی وجود میں آئے لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا نے سیل بنایا ہوگا اور اس سیل سے جو پورا جو سلسلہ وار انسان آگے بڑھتا ہوا انسانی شکل تک پہنچا یہ گویا کہ خدا کی نگرانی میں ہوا ہوگا اس نے یہ نقطہ دیا بعد میں ہم نے جب فلسفی کی کتاب کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اروبندو ایک بہت بڑا فلسفر گزرا ہے اور جس کا مزار وغیرہ پانڈیچری میں ہے اس نے بھی یہ نظریہ دیا تھا یعنی ڈارون کا نظریہ بے خدا نظریہ ہے کوئی خدا نہیں اچانک ایک سیل ایک دن نمودار ہوا دنیا کے اندر ایک قلیہ نمودار ہوا اور اس سے بڑھتا ہوا انسان جو ہے ایک بلینز آف ایئرز کے بعد یہاں پہنچا لیکن اروبندو کہتا ہے کہ نہیں ایک سیل کو خدا نے بنا کر دنیا میں پھینک دیا اور پھر وہ آٹومیٹیکلی سیل ڈیولپ ہوتا ہوا انسان بنا پھر بعد میں اور مزید آگے بڑھے ہم تو مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس نقطۂ نظر کے قائل ہیں اور قرآن سے انہوں نے ثابت کیا ہے خاص کر مٹان شیری ایک سائنٹیفک ریسرچ آدمی ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ حضرت آدم کی بھی کوئی ماں تھی ہوگی جو ایپ تھی ہوگی یعنی بندر اور اسے انہوں نے بڑے سائنٹیفک انداز سے قرآن آیات سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ ان کی باتوں میں کچھ وزن ہے لیکن ماننے کی بات نہیں ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ ایک جگہ ہے ان مثل آدم کمثل عیسیٰ کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے قرآن نے ایک جگہ کہا جب عیسیٰ کے لیے ماں ہو تو آدم کے لیے بھی ماں ہو اور پورا فلسفہ انہوں نے گھڑا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فلسفیانہ باتیں ہیں لیکن حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ ایولیوشن کی تھیوری سے یعنی ارتقاء سے جو انسان مختلف منزلوں سے گزرتا ہوا انسان بنا اس سے جو ہے انسان کا ڈیفینیشن ممکن نہیں ہے اس کی ہم ایک چھوٹی مثال دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے وہ یہ کہ مسجد ہے مثلا اور پھر ایک تھیٹر ہے دونوں کو ڈارون نے جو مسجد کو ڈیفائن کیا میں نے مسجد کو اس نے ڈیفائن نہیں کیا میں مثال دے رہا ہوں اس نے جو ڈیفائن کیا وہ یہ کہ مسجد کیا ہے مسجد جو ہے پلر کا کانکریٹ کا بریک ورک کا اور پھر ٹمبر ورک کا اور پھر موزائک ورک کا نام ہے اس نے بتا دیا کہ اس طرح سے موزائک کیسے بنا اس کے مختلف مدارج اس نے بتا دیے ٹمبر کیسے بنا اس کے مختلف مدارج بتا دیے یہ ساری چیزیں ایک دن آ کر ایسے مل گئیں کہ اس سے مسجد تعمیر ہو گئی حالانکہ مسجد اور تھیٹر میں اگر اس ڈیفینیشن سے دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ملتا لیکن مسجد اپنے اسپرٹ کے لحاظ سے اپنے مقصد کے لحاظ سے اپنے آئیڈیا میں ایک تھیٹر سے مختلف ہے اور یہ اسپرٹ یہ آئیڈیا کانکریٹ کے اندر نہیں ہے یہ آئیڈیا یہ اسپرٹ یہ اس کی روح یا اس کا مقصد دریچوں میں نہیں ہے اس کے قالین میں نہیں ہے بلکہ اس کے مقصد میں یہ چیز پوشیدہ ہے تو ڈارون کا جو انسان ہے وہ ایک رخا انسان ہے اس نے ظاہری طور پر انسان کو ثابت کرنے کی کوشش کی اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ سائنٹیفکلی علیجہ علی عزت بوگیویچ ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ سائنٹیفکلی اس کو ثابت کیا کہ ڈارون کا نقطۂ نظر کمزور ہے اور انہوں نے چار پانچ نکات کو ریز کیا ہے, تفصیل میں گئے بغیر ہم پانچ نکات صرف آپ کے سامنے عرض کریں گے. وہ یہ کہ اگر انسان مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا, بندر سے گزرتا ہوا انسان بن گیا, تو پھر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جانور میں اور انسان میں ایک نمایاں فرق ہے. یہ فرق کس موقع پر واقع ہوا؟ وہ یہ ہے کہ صاحب سیکریفائس کا, قربانی کا جو تصور ہے, قربانی کا جو نظریہ ہے, یہ ان جانوروں میں ہم کہیں بھی نہیں پاتے. اور انسان سے پہلے کا ایک جو انسان کو تو ایپیکیور کہا جاتا ہے, اور اس سے پہلے کیا ایک اور ٹرم ہے ہومو سیپین کچھ, کہ وہ جو پہلا انسان کا جو پہلی منزل ہے یعنی بندر سے اور پرفیکٹ آدمی, تو اس میں بھی کہیں بھی قربانی کا نقطہ نظر نہیں ملتا. ان جانور جو ہوتا ہے وہ کسی کے لیے قربانی نہیں کرتا. اپنا گوشت کوئی مردار مل جائے تو, کتے کی عادت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک پورا بیل مل جائے تو کتا چاہے گا کہ پورا بیل جو ہے وہ چار دن لگاتار کھاتے رہے, لیکن کسی کتے کو شریک نہیں کرے گا. قربانی کرنے کی اس کے پاس عادت نہیں, سیکریفائس نہیں کرے گا کسی چیز کے لیے. لیکن انسان میں یہ کہاں سے آ گیا؟ سیکریفائس کا نقطۂ نظر بندر میں نہیں پاتے ہم, تو انسان میں کہاں آ گیا؟ ہجری ویلز کی کتاب کے حوالے سے بتایا کہ آج سے 20,000 سال پہلے جو قومیں آباد تھیں, ان قوموں کے اندر بھی جب ہارویسٹ کا سیزن آتا تھا, جب فصل کٹائی کا موقع آتا تھا, تو فصل کاٹنے کے بعد وہ خدا کے حضور, ان کے نظریے میں جو خدا تھا, ہجری ویلز لکھتا ہے, تو اس خدا کے سامنے اپنا ہارویسٹ کیا ہوا ساز و سامان رکھتے تھے, غلہ رکھتے تھے, اور ہارویسٹ کرنے سے پہلے, غلہ کاٹنے جانے سے قبل, وہ جانوروں کو قربان کر کے بھگوان کو اور خدا کو خوش کر کے جاتے تھے کہ اس سے ہمیں اس بار بہت فصل ملے, بہت خوب منافع ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تصور قربانی کا پایا جاتا ہے تو اس سے پہلے بندروں میں کچھ نہ کچھ کم گریڈ میں پایا جانا چاہیے. جب انسان چلتا ہے تو بندر بھی چلتا ہے. اسی کو دیکھ کر ڈاروین نے کہا کہ بندر بھی چلنے لگا دو پیر سے, انسان بھی چلنے لگا. بندر بھی جب اپنے ہاتھ سے کام کرنے لگا اور پھلوں کو توڑنے لگا, انسان بھی پھلوں کو توڑنے لگا. تھوڑا سا ایڈوانس ہوا تو اس نے لکڑی کا استعمال کیا, پتھر کا استعمال کیا. گویا کہ ڈاروین کے پاس ایڈوانسمنٹ پیر کے نشانیوں سے, زبان سے ہے اگر, تو پھر قربانی کا تصور کہیں بندر کے اندر نہیں پایا جاتا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب تک کہ خدا کی تخلیق اگر نہ مانی جائے تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ یہ اٹھایا ہے انہوں نے کہ علم الاسماء, اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, آگے آتا ہے کہ وعلم آدم الاسماء, ہم نے آدم کو تمام علم سے نوازا. علم الاسماء میں سے ایک علم کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے, وہ آرٹ ہے, آرٹ اینڈ پینٹنگ. آرٹ اینڈ پینٹنگ کے اس وقت فتوے پر مت جائیے, میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. آرٹ سے مراد آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف کسی تصویر کو بنانا ہی آرٹ ہے, آرٹ اس کا مطلب نہیں ہے. آرٹ ایک وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے, پھر کبھی اس پر گفتگو ہوگی. بس یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاروین کے حساب سے اگر دیکھیں اور تخلیق کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو علم الاسماء میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آرٹ کا جو فن دیا, آج سے 20,000 سال پرانے اگر کیوز میں, غاروں میں اگر آدمی چلا جائے تو وہاں جو پینٹنگز پائے جاتے ہیں, آپ میں سے کئی لوگوں کو موقع ہوا ہوگا, اجنتا اور ایلورا آپ کبھی گئے ہوں گے, تو ایلورا کیو کے اندر کیا زبردست پینٹنگ ہے. اور آج سے وہ انہیں گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں وہ سب پینٹنگز. معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 300 یا 200 AD کے ہیں, حضرت عیسیٰ کے 100 سال 200 سال بعد کی غار ہے, اور اس میں آج تک بھی پینٹنگز پائے جاتے ہیں اور حیرت انگیز پینٹنگز پائے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ تخلیق کی صلاحیت ہے تو پھر بندروں میں بھی تو ہونی چاہیے تھی. کہیں نہ کہیں ایک دو نمونہ تو پینٹنگ کا بندروں کا مل جانا چاہیے سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں, کہیں یہ نہیں ملتا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی غلط ہے. تیسری بات انہوں نے یہ ریز کیا ہے نقطہ, وہ یہ کہ تصور عبادت, کہ عبادت کا تصور یہ ہر قوموں کے اندر پایا جاتا ہے. آرکیولوجسٹ بتاتے ہیں, برگسن بالخصوص ایک فلاسفر ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں کھدائی کے نتیجے میں جہاں جہاں 20-25,000 سال پرانے قوموں کو اگر کھدائی کر کے دیکھا گیا تو گھروں کے بغیر لوگ جیتے تھے, لوگوں کے یہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا, لوگوں کے یہاں کوئی سوسائٹی نہیں تھی, لیکن لوگوں کے یہاں ضرور کوئی عبادت گاہ تھی, لوگوں کے یہاں ضرور کوئی مذہب پایا جاتا تھا, لوگوں کے یہاں ضرور کسی خدا کا تصور پایا جاتا تھا. یہ خدا کا تصور بندروں میں کیوں نہیں پایا جاتا تھا, چمپینزی میں کیوں نہیں پایا جاتا تھا؟ آخر انسان کے اندر یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ اور ایک اور مثال بھی یہ دیتے ہیں, اسٹون ایج کا آدمی, ایک دن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پتھر کو سامنے رکھا, ایک پتھر کو استعمال کرتا تھا, بندر تھا, بندر سے جب وہ ڈیولپ ہوا تو اسی پتھر کو لے کر وہ پھل توڑنے کے لیے استعمال کیا, جبکہ بندر کو یہ طریقہ نہیں آتا تھا. بندر نے کبھی پتھر پھینک کر پھل نہیں توڑا, انسان نے پتھر پھینک کر پھل توڑا, لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے پتھر کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے سجدہ کیا. یہ غلط ہے, یا اور بات ہے, انسان کا انسانیت کا آغاز شرک سے نہیں ہوا, لیکن اگر ہم مان بھی لیں ڈسکشن کے لیے کہ سٹون ایج کا آدمی پتھر کو سامنے رکھ کر اس نے سجدہ کیا, تو بندروں کے اندر کہیں یہ تصور نہیں پایا جاتا. کسی بندر نے کبھی کسی پتھر کے اندر روح کو تصور نہیں کیا, خدا کا تصور نہیں کیا, اسے بلند نہیں مانا پتھر کو, کسی بندر نے ایسا نہیں کیا. تو گویا کہ تصور عبادت ساری قوموں کے اندر پایا جاتا ہے. دنیا میں جہاں جہاں قومیں پائی جاتی تھیں ساری قوموں کے اندر تصور عبادت پایا جاتا تھا. تو اس وجہ سے ماننا پڑے گا کہ انسان جو ہے وہ نظر ارتقاء کے تحت نہیں بنا, وہ اینڈ پروڈکٹ آف ایولیوشن نہیں ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ انسانوں کے اندر جو ایک دوسرے کی ہمدردی, ایک دوسرے کو سہارا دینا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, کمزوروں کا تعاون کرنا, یہ تصور اخلاق آخر انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے, تو جانوروں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جانور کو کسی جانور نے سہارا دیا ہو؟ بالخصوص شہد کی مکھی کی مثال دی جا سکتی ہے کہ شہد کی مکھی کے اندر جو لفظ انسانیت ہم استعمال کرتے ہیں اس کا کہیں تصور نہیں پایا جاتا. کوئی مکھی اگر بیکار ہو جاتی ہے تو اسے مار کر ختم کر دیا جاتا ہے, کوئی مکھی کے اگر پر ٹوٹ جاتے ہیں تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے, ان کے ہاں ایک دوسرے کو سہارا دینے کا نہیں ہے. کوئی مکھی اگر بوڑھی ہو جاتی ہے شہد کی مکھی تو اسے چھتے سے باہر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ جو صفات ہیں یہ کہیں جانوروں کے اندر یہ صفات نہیں ہے, ایک دوسرے کو سہارا دینا, ہمدردی, تعاون, یہ کہاں سے انسان کے اندر آ گیا؟ بندروں کے اندر اور پرفیکٹ انیملز کے اندر کہیں نہیں پایا جاتا. تو ان تمام نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان گویا کہ وہ ایولیوشن کا اینڈ پروڈکٹ نہیں ہے. ڈارون کے مطابق, ڈارون کا ایک رخا نظریہ ہے, جبکہ انسان کے اندر ایک چیز ہے روح, اور اسی روح کے نتیجے میں یہ علم بھی انسان کو ملا, اسی روح کے نتیجے میں یہ عبادت کا تصور بھی انسان کو ملا, اسی روح کے نتیجے میں انسان کو یہ اخلاق کا تصور بھی ملا, اسی روح کے نتیجے میں انسان کو یہ شرم اور حیا, یہ ساری چیزیں ملی. اگر یہ روح نہ ہو تو پھر انسان جانور کے برابر ہو جاتا ہے. یہ روح کو سائنٹیفکلی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. تو قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی, تصویہ کیا, اسے صورت گری بخشی, پھر اس کے اندر ہم نے روح پھونکا, پھر آدم سے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ ہمیں معلوم ہے ابلیس نے جو فلسفہ گھڑا وہ فلسفہ وہی ہے جو آج دیگر لوگ بھی پیش کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ شرف اور امتیاز اخلاق کی بنیاد پر, کردار کی بنیاد پر, صلاحیت کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں, بلکہ شرف اور امتیاز اور بڑپن کس بنیاد پر؟ نسب کی بنیاد پر, کہ صاحب سید میں ہم پیدا ہوئے, خان پیدا ہوئے, اور سیدوں سے بھی ایک بلند ذات ہے, وہ ملک ہے سیدوں میں, ایک اور سیدوں سے ایک اور آگے ہے جسے سعادت جو کہا جاتا ہے کہ جن کی پشتہا پشت میں سیدوں, اور اس سے آگے کی نسل جو ہے ملک ہے. پھر اسی طرح برہمن کے پاس یہ تصور کہ انسان جو ہے نسلن برتر ہے. پھر گورے چمڑے والوں کے پاس یہ تصور کہ جس کا چمڑا گورا ہو وہ دنیا میں بلند اور با عزت ہے. یہ با عزت کا تکریم کا جو تصور ہے یہ شیطان کا تصور ہے. شیطان نے سوچا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کی خصوصیت ہے بلند ہونے کی, جبکہ مٹی کی خصوصیت ہے نیچے رہنے کی, تو میں بلند ہوں آدم سے. یہ جو شیطان نے جو نظریہ دیا اسی نظریے کے قائلین ہیں یہ وہ لوگ جو مال کو, دولت کو, رنگ کو, نسل کو, حسد کو, ان ساری چیزوں کو شرف کا اور امتیاز کا معیار قرار دیتے ہیں, جبکہ شرف امتیاز کسی کو برتری ہے تو تقوی کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, صلاحیتوں کی بنیاد پر, قابلیتوں کی بنیاد پر, خواہ آدمی کالا کیوں نہ ہو, خواہ کیوں پھٹا پرانا کپڑا ہی کیوں نہ پہنتا ہو, خواہ غریب و فقیر کیوں نہ ہو, لیکن اسے شرف اور امتیاز اس بنیاد پر ہوگا. تو یہ بات اس سے یہ بھی نکلتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے تکبر کیا, اس وجہ سے ہم تجھے یہاں سے دھتکار کر نکال رہے ہیں. اور پھر شیطان نے وقت مانگا اور آگے اور پیچھے اور بائیں اور دائیں سے حملہ کرنے کی بات کہی. پھر اس کے بعد ایک بات یہ آتی ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ دیکھ ہم تجھے نکال رہے ہیں آج یہاں جنت سے, یہ بات یاد رکھ کہ تجھے اور تیرے فالوئر سمیت کو میں قیامت کے دن جہنم سے بھر دوں گا. گویا کہ یہ کفار و مشرکین کی طرف کتاب ہے, اہل عرب سے کتاب ہے کہ تم نے اگر شیطان کی پیروی کی تو قیام پہلے دن جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو خطاب کر کے کہا کہ تجھے اور تیرے فالوئرس کو جہنم میں بھروں گا, یہ فالوئرس وہی اہل عرب ہیں, کفار و مشرکین ہیں جو اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, آپ کی بات نہیں مانتے, اس سے بات بھی نکل جاتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم و حوا کو وہاں قیام کرنے کا موقع ملا اور حضرت آدم و حوا کو ایک پھل سے, ایک درخت سے روکا گیا. اس کی کوئی بات نہیں ملتی قرآن مجید میں کہ وہ درخت کون سا درخت تھا, کیا وہ سیب کا درخت تھا, کیا وہ گیہوں کا جو ہے پودا تھا. یہ ساری چیزیں باتوں میں تو آتی ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کیا درخت تھا. قرآن نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ کون سا درخت تھا, صرف اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا تھا. یہ جاننا ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کے اندر نسیان, اسی لیے انسان کے لفظ میں لوگ کہتے ہیں کہ نسیان بھی ہے, بھول چوک اور غلطی ہو جانا, پھسل جانا, دام میں آ جانا, یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو صرف یہ بتانا مقصود تھا دنیا کو کہ انسان کے اندر یہ ہے, اس کے لیے ایک اسپیسیمن ٹیسٹ تھا, یہ وہ ایک اسپیسیمن ٹیسٹ تھا. یہ اکثر ہمارے پاس ایک بات غلط پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ حضرت آدم نے اس پھل کو چکھ لیا تو بطور سزا ان کو نکال کر پھینک دیا گیا دنیا کے اندر۔ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انہوں نے چونکہ اس پھل کو چکھا تو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر دنیا میں پھینک دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خلیفۃ فی الارض، زمین میں خلیفہ بنانا تھا، لیکن زمین میں بھیجنے سے پہلے ایک ٹیسٹ کر لینا ضروری تھا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے ہیرو ہنڈا اور یامہا وغیرہ ہم جو بائک لیتے ہیں، جو بنائے جاتے ہیں روڈ ہی کے لیے، روڈ پر سواری کے لیے، لیکن روڈ میں گاڑی کو بھیجنے سے پہلے اس کا ایک اسپیسیمن ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ کتنے کلومیٹر سپیڈ پر کتنا مائلیج دیتا ہے۔ وہ گاڑی کو کھڑا کر کے نیچے سے اس کے ویل پھرائے جاتے ہیں، اس کا ایک میکینزم ہوتا ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد دیکھ لیا جاتا ہے کہ ہاں صاحب، ہم نے جو ڈیزائن کیا تھا، ڈیزائن میں یہ تھا کہ 87 کلومیٹر پر لیٹر دینا تھا ایز پر دا ڈیزائن، تو معلوم ہو گیا کہ صاحب ایز پر دا ڈیزائن یہ گاڑی چلتی ہے، اس کا مائلیج ہے، پھر اٹھا کر اسے بھیج دیا جاتا ہے روڈ میں۔ بالکل ایسا ہی تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی، کہ وہ مائلیج ٹیسٹ جس طرح سے کیا جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر جو فطرت میں اس کے لیے نسیان، غلطی، بھول، چوک اور گمراہ ہو جانا اور شیطان کے دام میں آ جانے کا بھی ملکہ رکھا اور اس پر کنٹرول کرنے کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، تو اس ٹیسٹ کرنے کے لیے گویا کہ جنت میں ایک اسپیسیمن ٹیسٹ ہوا، اور اس ٹیسٹ کے بعد اصل بنایا گیا آدم کو اور ذریعت انسان کو دنیا کے لیے، تو اٹھا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ اب حضرت آدم اور حوا کے پاس جب شیطان آیا تو شیطان نے آ کر کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کی، یہ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آسان چیز نہیں ہے، اور ڈائریکٹ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ شیطان آ کر گمراہی کی بات کو بہت اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں، دینی انداز میں، پرفریب انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے ہمیشہ، کبھی بھی شیطان انسان کو گناہوں کی طرف اکساتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مثلا آج بیوٹی کانٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ اگر کہا جائے کہ صاحب بنگلور کے اندر فلاں جگہ کے اندر جو ہے لڑکیوں کو ننگا کر کے جو ہے ان کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو کوئی نہیں جائے گا۔ اس کے لیے بہت خوبصورت سا نام، اس کے لیے بیوٹی کانٹیسٹ نام دیا گیا، اور اس کے لیے یہ بتایا گیا کہ حسن جو ہے خدا کی ایک کاریگری ہے، اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ فلاں اور فلاں اور فلاں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ گھڑا گیا۔ اب انسان دام میں کب آتا ہے، جبکہ اس کے لیے اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے انسان کو پھانستا ہے شیطان۔ اسی طرح جا کر اس نے ڈائریکٹ نہیں پھانسا حضرت آدم حوا کو، اس نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ پھل چکھو، یہ پھل اگر چکھ لو گے، تو اس نے کہا دو چیزوں کا یہ دلایا، یقین دلایا، ایک تو یہ ہے کہ تم ملک بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ وہ ملائکہ کے مسجود ہیں، فرشتوں نے جب سجدہ کیا تو فرشتوں سے بڑے تھے حضرت آدم، لیکن کچھ دیر کے لیے پھسل گئے اور بتا دیا کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے اگر یہ پھل کھا لو گے۔ تو گویا کہ حضرت آدم کے تصور میں یہ بات آ گئی کہ صاحب ہم یہ پھل کھا لیں گے تو بہت بلند ذات بن جائیں گے فرشتوں کی ذات، حالانکہ فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ چھوٹے ہی انسان تھے، تصور میں یہ آ گیا کہ صاحب ہم بلند ہو جائیں گے۔ یا دوسری بات یہ کہ حیات جاویداں، ہم ابد الآباد تک زندگی دیں گے اگر یہ پھل کھا لو گے، شیطان نے کہا، تو حضرت آدم سے چوک ہو گئی اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کبھی بھی غلط بات کو غلط انداز سے نہیں، بلکہ اچھے انداز سے، پیارے انداز سے، خوبصورت انداز سے پیش کرتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے ہمیشہ سے پھانسنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کھا گئے، کھانے کے بعد فوراً انسان اور شیطان میں جو فرق ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ شیطان سے غلطی ہوئی، سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اس پر وہ اصرار کیا، اکڑ گیا۔ لیکن انسان کی خصوصیت ہے کہ اخلاقی طور پر وہ برتری رکھتا ہے شیطان پر، وہ اس کی وجہ یہ کہ فوراً حضرت آدم پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ صاحب غلطی ہو گئی، اس پھل کو نہیں کھانا چاہیے تھا، تو انہوں نے توبہ کی۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ غلطی پر وہ اصرار نہیں کرتا۔ اچھے لوگ، مومن لوگ کبھی غلطی پر اصرار نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ جو کہا کہ وساری علی مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا۔ قرآن نے کہا کہ جب مومن بندوں سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، مان انہیں اللہ یاد آتا ہے۔ یہ حضرت آدم کی گویا کہ نسل ہونے کے نتیجے میں ہمیں بھی یہ بات یاد آتی ہے کہ فوراً اللہ یاد آتا ہے، اور مومن بندے کبھی ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنے کیے پر کبھی اصرار نہیں کرتے۔ یہ انسانوں میں سے اچھے لوگوں کا شیوا ہے، اور جو شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے کیے پر اڑ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، مصر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی نہیں کی۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے سے کچھ اور باتیں بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شیطان نے انسان کو بہکانے کے لیے جو کمزور ترین جو نشانہ بنایا، ہدف بنایا، وہ برہنگی کا ہے۔ اس کے کمزور، اس کا کمزور ترین مقام جہاں سے انسان کو بہت آسانی سے اٹیک کیا جا سکتا ہے، اس کی شرمگاہ ہے۔ اور اس نے کوشش کی حضرت آدم کو اور حوا کو فلاں درخت کا پھل کھلوا کر ان کے صدر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے جائیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ہمیشہ سے ہر زمانے میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلا نقطہ اور جو سب سے ضعیف ترین مقام پکڑتا ہے وہ انسان کا, وہ صنف نازک ہے, اور انسان کا جو نازک مقام ہے وہاں سے وہ اٹیک کرتا ہے. ایک تو اس کا پیٹ, ایک اس کی شرمگاہ, یہ دونوں کی طرف سے انسان کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے شیطان نے. پھر یہ جو بات آتی ہے ہمارے پاس اکثر کہ حضرت حوا نے, بالخصوص عورتیں بھی آج ہماری مخاطب ہیں, اور عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو گناہ ہے اور جو یہ کچھ سنز جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ تم ہو. لوگوں کو, لوگ کہتے ہیں عورتوں کی طرف, اس لیے کہ حوا نے پہلے پھل کھایا تھا اور آدم کو پھسلایا تھا. یہ بات تو ہے لیکن یہ ساری چیزیں بائبل کی باتیں, قرآن میں کہیں اس کا یہ الزام نہیں ہے عورت پر. عورت اور مرد دونوں ذمہ دار تھے, اور آدم اور حوا کو دونوں ایک ساتھ طور پر اس نے پھسلایا تھا, اور دونوں کی یہ ذمہ داری ٹھہری. یہ بات قرآن میں نہیں ہے کہ پہلے شیطان کی ایجنٹ حوا بنی اور اس کے بعد حوا نے حضرت آدم کو پھسلایا, یہ نہیں ہے. تو کرسچن کے تصور میں یہ ہے کہ عورت ہمیشہ شیطان کی ایجنٹ ہوتی ہے, حالانکہ اسلام کی نگاہ میں عورت کا یہ ذلیل اور پست مقام نہیں ہے, اس کا بلند مقام ہے. دونوں کو ایکول سٹیٹس ہے. تکریم سے آدم حوا کو نوازا گیا, غلطی آدم حوا سے دونوں سے ہوئی. یہ بات بھی اس آیت سے ہمیں سمجھنے آتی ہے. ایک بات اور رکھ کر ہم اپنی گفتگو یہاں ختم کر لیں گے, وہ یہ کہ حضرت آدم حوا جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت پر قائم رہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انتظامات فرمائے کپڑے کا, روزی کا, روٹی کا. لیکن جب ان سے سہو ہوا اور اس شجر ممنوع کے پھل کو انہوں نے چک لیا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید کو واپس لے لیا اور ان کے کپڑے اتر گئے. اب ان کی ذمہ داری تھی کہ صاحب خود کپڑے کا انتظام کریں, اور پتوں سے انہوں نے اپنے صدر کو ڈھانپنے کی کوشش کی. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک بندے مومنین اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت پر قائم رہیں گے, اللہ کی تائید و نصرت ان پر سایہ فگن رہے گی, اور جب وہ عبادت و اطاعت سے اپنے آپ کو منہ موڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی تائید, حمایت, نصرت کا پنجہ اٹھا لے گا اور ان کو خود ان کے نفس کے حوالے کر دے گا کہ صاحب تم خود اپنا انتظام کرو, اپنی سیکیورٹی کا, اپنے روزی کا, اپنے روٹی کا, اپنی ضروریات کا خود انتظام کرو. لیکن جب تک مطیعوں پر مان رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی نصرت, اس کی برکت, اس کی شفقت, اس کی پشت پناہی, اس کا سہارا, یہ ساری چیزیں ملتی رہیں گی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم جب تک عبادت و اطاعت پر قائم رہے, جنت کے سارے میوے اور جنت کے لباس انہیں میسر تھے, لیکن جب وہاں تھوڑی سی چوک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ تائید و حمایت کا ہاتھ کھینچ لیا. تو اتنی کچھ باتیں آج کے درس کے لیے کافی ہیں. کل انشاءاللہ جو ہے اس کے اور آگے کے پہلو, اسی لباس پر چونکہ بات آئی ہے, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جیسے شیطان نے تمہارے آدم و حوا کو جنت میں انہیں ننگا کروا دیا اور ان کے لباس اتروا دیے, اب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی یہی سازش, اس کی یہی کوشش ہے کہ تمہارے کپڑے اتروائے. اور قریش کو خطاب کر کے کہا, پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو کیوں اتارا. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو مزید غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.